بسم الله الرحمن الرحيم. هي شعر عارف بالله شيخ العرب والعجم حضرت عبدالله حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ. نور اللہ مرکدہ کے ہیں جو آپ حضرات کے سامنے اپنے پیارے مشفق حضرت ممتاز احمد صاحب زید مجد احمد احمد برکات و مالیہ کی اجازت سے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں.
محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, زبان خاموش اگر راہ تقوی میں ہزاروں انبیاء تھے, اگر راہ تقوی میں ہزاروں انبیاء تھے, مگر جو اگر راہ تقوی میں ہزاروں انبیاء تھے, اگر راہ تقوی میں ہزاروں انبیاء تھے, مگر جو سلائش پہ مجازی کا یہ کیسا ہے ارر توبہ, سلائش پہ مجازی کا یہ کیسا ہے ارر توبہ, کہ عاشق رو خود سو ترتا ہے, کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سو ترتا ہے, محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے, خاموش رہی ہے مگر دل روتا رہتا ہے, گناہگاروں کی مدد تحقیر کر رضائے دینا دادا, گزر سجتا ہے زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے.
حضرت کا مقتضی ہے
جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاہ و سر. جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاہ و سر بجرمِ بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے. بجرمِ بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے. محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. جو غیروں پر فدا کرتا ہے اپنے قلب و جاہ و سر. جو غیروں کرتا ہے اپنے قلب و جاہ و سر بجرمِ بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے. بجرمِ بے وفائی حق سے وہ محروم رہتا ہے. خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے.
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله مولانا العظيم. محترم سننے والوں, اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے, جس کا مفہوم حدیث کا یہ ہے کہ ایمان کے 70 سے اوپر کچھ شعبے ہیں جن میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کا ہے, یعنی توحید. اس کے بغیر اللہ کے ہاں کچھ بھی قبول نہیں. اور سب سے ادنا درجہ ایمان کا شعبے میں سب سے ادنا درجہ راستے سے کانٹا ہٹا دینا یا کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے. اور اس کے درمیان بہت سارے شعبے ہیں, بہت سارے نصائح ہیں, ان کو الگ الگ احادیث میں بیان کیا گیا ہے، ایک جگہ نہیں ملتے. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر شعبتم فرمائے، شعبتم من الایمان، جس لفظ پر تنوین داخل ہو جاتی ہے اس کی عظمت کی دلالت کرتی ہے، وہ چیز بڑی اہم ہوتی ہے. تو معلوم ہوا کہ یہ حیا کا شعبہ بہت بڑا شعبہ ہے ایمان کا، معمولی شعبہ نہیں. اور جو فرمایا کہ ادنا درجہ راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انتہائی کم درجے کی چیز ہے، یہ بھی بڑی چیز ہے. ہاں، کسی نیکی کو چھوٹا سمجھنا حماقت ہے، اسی طرح کسی گناہ کو معمولی یا چھوٹا سمجھنا حماقت ہے. بلکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کو چھوٹا معمولی سمجھنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اللہ کی نافرمانی چھوٹی ہو یا بڑی. جس طرح چنگاری چھوٹی سی ہوتی ہے، اور اگر کوئی چنگاری اڑ کر کپڑوں کے باکس میں آ جائے تو آدمی اس کو دیکھ لے تو اطمینان سے بیٹھا نہیں رہ سکتا. اگر اس کو کوئی کہے کہ بھائی آرام سے رہو، ایک چنگاری ہے معمولی سی، کوئی فکر کی بات نہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتا کہ بھائی اگر یہ چنگاری بھڑک گئی تو پورے کا پورا گھر جلا دے گی، اس لیے فوراً اس کا سدباب کرتا ہے، اس کو بجھاتا ہے. تو اس لیے کسی گناہ کو معمولی نہ سمجھیں کہ ایک گناہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اسی طرح ایک کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھیں کہ معمولی نیکی بھی بعض اوقات جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے، یعنی نیکیوں کا پلڑا جھک جاتا ہے. ایک واقعے میں آتا ہے کہ ایک شخص قیامت کے دن اس کا حساب کتاب ہو رہا تھا، اور اس کو ایک نیکی کی ضرورت تھی، کچھ سامان کی ضرورت تھی، اور دونوں پلڑے جو ہیں اس کے برابر برابر تھے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ ایسا شاد و نادر ہی ہوتا ہے، یا تو گناہ کی کثرت ہو جاتی ہے یا نیکیوں کی کثرت ہو جاتی ہے، برابر برابر کمی ہوتا ہے. لیکن یہ ہوا کہ اس کے ترازو نیکیوں کے پلڑے میں کچھ کمی تھی، تو بہت پریشان تھا. لیکن اچانک کیا دیکھتا ہے کہ اس کی نیکیوں کے پلڑے کے اندر ایک تھیلی آ کر گر گئی، جس کی وجہ سے وہ نیکیوں کا پلڑا جھک گیا. تو پوچھتا ہے کہ یا اللہ، یہ میرا کون سا عمل ہے؟ جو تھیلی تو اتنی سی ہے لیکن وزنی اتنی ہے کہ اس نے پلڑے کو جھکا دیا نیکیوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ یہ وہ مٹی ہے جو تو نے اپنے بھائی کی قبر میں قبر کے اوپر ڈالی تھی. تو مٹی تو مفت کی تھی، ذرا سا ہاتھ چلایا ہو دیا. تو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے اعمال اللہ تعالیٰ کس قدر بھاری کر کے قبول فرماتے ہیں. تو میرے عزیزو، کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے. تو حدیث شریف میں جو آیا ہے کہ یہ ادنا درجہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ معمولی بات ہے، بڑی بات ہے. کسی مومن کو ایزا پہنچانا حرام ہے، حرام ہے کسی مومن کو تکلیف پہنچانا، کسی کی تکلیف کا باعث بننا. ایک بات یاد آ گئی کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہر انسان کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا حاصل کرنا فرض ہے. جب محبت ہو جاتی ہے تو اطاعت آسان ہو جاتی ہے، اور محبت نہیں ہوتی تو اطاعت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. مشکل کیا ہو جاتا ہے کہ اطاعت کرتا ہی نہیں، مشکل معلوم ہوتی ہے، گناہوں میں مزہ آتا ہے. تو حکیم الامت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کا طریقہ یہ ہے. اللہ اور رسول کی محبت ہم چاہتے ہیں نا، تو اللہ اور رسول کی محبت کے حصول کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کریں. تو محسن کے احسانات کو یاد کرنے سے اس سے محبت ہو جاتی ہے. ایک انسان کسی کو جانتا نہیں، کبھی ملا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، اچانک سے آتا ہے کہ چلتے ہوئے آدمی کے پاس رک جاتا ہے کہ بھائی آپ کو کدھر جانا ہے؟ تو بھائی میں ذرا فلاں جگہ جا رہا ہوں، آئیے آپ میرے ساتھ بیٹھ جائیے. بیٹھ گیا اور اس کو منزل پہ اتار کر وہ آگے چل دیا. پھر ایک دفعہ وہ پھر ملاقات ہو گئی اس کو، تو کس قدر احسان مند ہوتا ہے کہ یہ وہی آدمی ہے جس نے مجھے گرمی میں، دھوپ میں، تھکن میں مجھے لفٹ دی تھی، مجھے اپنی گاڑی سواری پیش کی تھی اور مجھ کو آرام پہنچایا تھا. تو بڑی عزت سے ملتا ہے، محبت سے ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے تو صبح و شام کس قدر انعامات ہیں، کس قدر احسانات ہیں. ہم چونکہ ناشکرے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. ہماری فطرت میں ناشکری ہے. تو یہ ناشکری جو ہے نا یہ ہمیں اللہ کی محبت سے دور کرتی ہے. تو اس لیے ہمیں اللہ کے احسانات نظر نہیں آتے ہیں. نظر آتے ہیں تو تھوڑے نظر آتے ہیں, چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. اگر ہم غور کریں تو خدا تعالیٰ کے بے شمار احسانات ہم پر صبح شام ہر لمحہ برس رہے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ احسانات برس رہے ہیں, نعمتیں برس رہی ہیں, بلکہ ساتھ ساتھ خدا تعالیٰ ہم کو بلاؤں سے, مصیبتوں سے, حادثات سے بچاتے رہتے ہیں, بچاتے رہتے ہیں. ورنہ حدیث پاک میں ہے کہ ہمارے اعمال کا معاملہ تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا مفہوم ہے کہ اگر تم میں بوڑھے لوگ نہ ہوتے اور دودھ پیتے بچے نہ ہوتے اور بہائم یعنی مویشی نہ ہوتے تو اللہ کا عذاب تم پر پتھر کی طرح برستا. تو نہ صرف یہ کہ نعمتیں اللہ برساتے ہیں بلکہ بلاؤں سے بھی بچاتے ہیں, مصیبتوں سے بھی بچاتے ہیں, گناہوں کو بھی معاف فرماتے ہیں. تو غرض یہ کہ میرے دوستو اور عزیزو, ان 77 شعبوں میں حکیم الامت رحمہ اللہ نے ان ایمان کے ان شعبوں کو, ویسے تو اور بھی کتابیں ہیں, شعب الایمان بھی ہے, اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں یہ سارے شعبے, چونکہ مختلف احادیث میں بکھرے ہوئے ہیں, ایک جگہ کہیں نہیں ملتے. تو ان بزرگوں کا احسان ہے کہ انہوں نے ان کو یکجا کر دیا. تو ہمارے حکیم, کیونکہ جو شعب الایمان ہے اس کو پڑھنا آسان نہیں ہے, سمجھنا آسان نہیں ہے, بہت کئی جلدیں ہیں, موٹی ہے کتاب. تو لیکن حکیم الامت نے مختصراً اس کو بہشتی زیور میں نقل کر دیا ہے اور آج کل ہم اس کو پڑھ بھی رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ 77 شعبے ہیں جو بیان کیے گئے ہیں, اور اس میں سے فرمایا کہ یہ اعلیٰ ترین درجہ, سب سے اول درجہ لا الہ الا اللہ کا ہے, اور سب سے ادنا درجہ جو ہے وہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. اور ایمان کے بڑے شعبوں میں سے ایک شعبہ حیا ہے. حیا ایسی چیز ہے, میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرما دے کہ حیا کی حقیقت, جیسا کہ ہم بارہا سن چکے ہیں اپنے حضرت کی زبانی کہ فَإِنَّ حَقِيقَةَ الْحَيَاءَ أَنَّ مَوْلَاكَ لَا يَرَاكَ حَيْثُ نَهَاكَ, کہ حیا کی حقیقت یہ ہے کہ تمہارا مولا تم کو کبھی بھی کسی حال میں بھی, یعنی کسی موقع پر بھی اس حال میں نہ پائے کہ تم اس کی نافرمانی کر رہے ہو. انّا مولا کا لا یرا کر, تمہارا مولا کبھی تمہیں نہ دیکھے. انّا مولا کا لا یرا کا حیث نہا کا, جہاں کہیں بھی تم ہو, جس حال میں بھی ہو, لیکن اللہ تمہیں اپنی نافرمانی میں نہ پائے. یہ ہے, یعنی ہم اللہ کی نافرمانی نہ کر. حدیث پاک کی دعا بھی ہے, اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک ابدا حتى القاك, کہ اے اللہ مجھ کو ایسا بنا دے کہ میں تجھ سے ڈروں اس طرح, کأنک ترا, کہ میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں. اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک, کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. یہ حدیث احسان جو بیان کی جاتی ہے اس میں یہی حکم ہے, ان تعبد اللہ کأنک ترا, کہ تم اللہ کی ایسی عبادت کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. مالک کو دیکھ کر جب ملازم کام کرتا ہے تو پھر کتنا اچھا کام کرتا ہے, کتنی توجہ سے کرتا ہے, کتنی محنت سے کرتا ہے کہ مالک میرا کسی طرح خوش ہو جائے, مجھ سے خوش ہو جائے. تو میرے دوستو, اللہ جو احکم الحاکمین ہیں, ہمارے حقیقی مالک ہیں, تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی کیفیت اور ایسا احساس نصیب فرما دیں کہ ہم نہ صرف یہ کہ ہم عبادت کر رہے ہوں بلکہ ہم اپنی زندگی کا ہر لمحہ, ہر پلک جھپکتے اس طرح گزاریں کہ جیسے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں, اور اللہ تعالی سے اس طرح ڈر رہے ہوں کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی ہم اللہ کی نافرمانی میں ملوث ہوں اور خدا تعالی ہمیں دیکھ رہے ہوں اور خدا تعالی ہم پر ناراض ہو جائیں اور ہم کو اپنے سے دور کر دیں. تو اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک ابدا, یہ نہیں کہ تھوڑی دیر کو, ابھی گھڑی میں تولا اور گھڑی میں ماشا, اور گھڑی میں باخدا ہو گئے, گھڑی میں بھوت ہو گئے, گھڑی میں اولیا, گھڑی میں بھوت, مسجد میں باخدا بنے, خانقاہ میں باخدا بنے ہیں, بڑے بزرگ بنے بیٹھے ہیں, لیکن باہر نکلے ادھر بھی نظر مار رہے ہیں, ادھر بھی نظر مار رہے ہیں, اور خلاف شرع شیخ تھوکتا نہیں, اندھیرے اجالے مگر چوکتا نہیں. کہ جب دیکھا کہ کوئی میری طرف متوجہ نہیں, ادھر بھی دیکھ رہے ہیں ادھر بھی دیکھ رہے ہیں, زبان بھی چل رہی ہے, غیبت بھی ہو رہی ہے, تانے بھی کسے جا رہے ہیں, غصے بھی ہو رہے ہیں, شیخ کو اطلاع نہیں ہے کہ ہمارے اندر یہ مرض چھپا ہوا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ بلی جب بو کرتی ہے زمین کو کھودتی ہے اور اس میں بو کر کے اس کو چھپا دیتی ہے, لیکن کتنا چھپائے گی؟ اگر مٹی میں بو کرتے کرتے پھر آخر ایک وقت آئے گا کہ وہ جگہ بو ہی بو سے بھرا ہوا ہوگا, پھر آخر ایک دن یہ ظاہر ہو جائے گا کہ یہاں بلی کا بو چھپا ہوا ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ دسترخوان پر جو آدمی بیمار ہے اسہال کا, اس کو اسہال لگے ہوئے, لیکن نفسانی خواہش اس قدر غالب ہے کہ ہر مرغوب چیز کسی مرغوب چیز کو چھوڑتا نہیں ہے, کباب بھی کھاتا ہے مرچوں والے اور ہری مرچ بھی کھاتا ہے اور ٹھنڈا پانی بھی پیتا ہے, اور شوگر ہے تو بھی میٹھا بھی کھا رہا ہے, پیٹ گڑبڑ گڑگڑ کر رہا ہے لیکن پیٹ میٹھا بھی کھا رہا ہے اور کباب بھی کھا رہا ہے, ٹھونس رہا ہے, تو اس حال لگے ہوئے ہیں. اس حال پہ مجھے یاد آیا ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک قصہ سنایا, حقیقی قصہ ہے وہ, سچا واقعہ, کہ ایک کالج کے ہاسٹل میں جو ہے وہ لڑکے جو پڑھتے ہیں کالج میں, تو ہاسٹل میں لڑکے شرارتیں کرتے ہیں, تو ایک ڈاکٹر کا ڈاکٹری کا کالج تھا میڈیکل کالج, تو ایک لڑکا جو ہے گھر سے اپنی کوئی اس کے گھر والوں نے کچھ بنا کے دیا تھا پنجیری قسم کا میٹھا وغیرہ, تو وہ اس نے چھپا کر رکھا ہوا تھا اپنے کمرے میں تالا لگا کے, تو کالج کے لڑکوں کو معلوم ہو گیا, انہوں نے اس کا بکسا چپکے سے کھول لیا کسی طرح تالا, اور سارا وہ اس کا جو کچھ تھا وہ گھر سے لایا ہوا میٹھا وہ کھا گئے. اب جو یہ آیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شرارت کا, اس نے کہا اچھا, وہ اس نے کیا کیا کہ اگلے دن بازار سے ایک کلو گلاب جامن لے آیا, ڈاکٹر تو تھا ہی تو اس نے اس کے اندر انجیکشن کے ذریعے سرنج کے ذریعے گلاب جامن, ہر گلاب جامن کے اندر دو دو تین تین قطرے جمال گوٹے کے ملا دیے, سوئی سے ڈال دیے, کسی کو پتا بھی نہیں, اور اگلے اور اس کو دکھاتا ہوا لے کے آیا خوش خوش, اور لا کے بکسے میں بند کر کے تالا بھی لگا دیے, معلوم تھا کہ تالا تو کھول لیں گے. تو اگلے دن جو صبح ہوئی تو دیکھا پرنسپل صاحب نے کہ ہر لڑکا جو ہے بجائے کالج جانے کے لوٹا لیے جا رہا ہے, ایک جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے. ہمارے حضرت نے اس پہ شعر بھی فرمایا کہ دست بدست جنگ کا عالم, دست بدست سمجھے نا, دست بدست, دست بدست جنگ کا عالم کیا غضب کا جمال گوٹا تھا. تو دیکھا کہ لوٹا لیے جا رہے ہیں, ادھر ابھی لوٹا رکھنے نہیں پاتا ہے پھر دوبارہ لوٹا بھر کے لیے چلا جا رہا ہے, کیا معاملہ ہے بھائی؟ تو وہ یہ سمجھا کہ ہسپتال میں ہیضہ پھیل گیا ہے, فوراً ہیلتھ ڈائریکٹر کو فون کیا پرنسپل نے اور کہا کہ جلدی کسی میڈیکل آفیسر کو بھیجیے, ہمارے کالج میں ہاسٹل میں ہیضہ پھیل گیا ہے. تو بات اصل کیا تھی کہ اس نے اس میں جمال گوٹا ملا دیا تھا, تو ہمیشہ کے لیے انہوں نے توبہ کر لی. غرض مطلب یہ ہے کہ میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس حال لگا ہوا ہے لیکن دسترخوان سے اس کو کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے, تو کیا ہوگا ایسی بدپرہیزی کا انجام؟ یعنی شیخ سے سنتا بھی ہے کہ یہ فلاں چیز گناہ ہے, زبان کی احتیاط, آنکھوں کی احتیاط, دل کی احتیاط, سب چیز سن رہا ہے لیکن خانقاہ سے نکلتے ہی سب بھول جاتا ہے اور اب نفس کی خواہش کا غلام بن جاتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, اللہ فرماتے کہ آپ نہیں دیکھتے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے, اپنا مقتدا بنا رکھا ہے, کہ چلنا ہے تو اپنی خواہش پہ چلنا ہے. ہمارے زمانے میں بڑے لوگ کہا کرتے تھے, دلی والے ہیں ہم تو دلی والوں میں بعض محاورے سے, کہ کھائے من بھاتا پہنے جگ بھاتا, یہ کتنی غلط بات ہے بھائی, کھائے بھی من بھاتا اور پہنے بھی من بھاتا, دوسروں کو دکھانے کے لیے پہننا ہے کہ جگ بھاتا, کہ لوگوں کو جو پسند ہو وہ پہنے, تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. غرض یہ کہ جب خواہشات کا ایسا غلام دسترخوان پہ بیٹھا ہے, اس کا اس حال لگے ہوئے ہیں, کوئی چیز چھوڑتا نہیں, مفت میں خوب اڑاتا ہے, تو ایک دن ایسا آئے گا کہ دسترخوان ہی پر اس کے دست نکل جائیں گے, سب کے سامنے رسوائی ہوگی. اللہ تعالی ہم سب کی رسوائی سے حفاظت فرمائے, اللہ تعالی ہماری ستاری فرمائے, اللہ تعالی ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو صاف کر دے, معاف فرما دے اپنی رحمت سے. تو میرے دوستو, خدا تعالی گناہ گار کو یوں ہی رسوا نہیں فرماتے,
جب وہ ڈھٹائی پر آ جاتا ہے اور اپنی مرض کا علاج نہیں کرتا ہے، مثلا غیبت ہے، بدگمانی ہے. آج کا میرا موضوع بھی بدگمانی ہی تھا، لیکن یہ تو جو بات اللہ کہلواتے ہیں اپنی رحمت سے، شیخ کی توجہات اور ان کی دعاؤں سے، ان کی نظر کرم سے، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جو بات کوئی غلط ہو جاتی ہے تو وہ ہمارے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، ہماری اپنی غلطی اور خطا ہوتی ہے، کمزوری ہوتی ہے. تو کوئی بھلی بات جو ہم کہہ دیتے ہیں وہ سب ہمارے اللہ کا فضل ہوتا ہے اور بزرگوں کی دعاؤں کا ثمرہ ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ بدگمانی ایسا سڑا ہوا اور غلیظ مرض ہے، بدبودار مرض ہے، کہ اپنے سے حسن ظن رکھتا ہے انسان، اپنی خوبیوں پر نظر رکھتا ہے، اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتا ہے اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے، عقل مند سمجھتا ہے، اور ساری خلقت کو کمزور اور خطا کار اور بے وقوف سمجھتا ہے، اور اس کی باتوں کو، اس کی باتوں پر برا گمان رکھتا ہے، برا گمان رکھتا ہے، برا دل اپنا برا رکھتا ہے. اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ بدگمانی کا مرض، اس کی جڑ تکبر ہے. ساری تکبر اصل میں روحانی امراض، اخلاق حمیدہ اور اخلاق رذیلہ، دو قسم کے اخلاق ہیں. تو اخلاق حمیدہ کو لینا چاہیے اور رذیلہ کو چھوڑنا چاہیے. تو یہ رذیلہ کے اندر دو ہی قسم کے، بنیادی طور پر دو ہی گناہ ہیں، ایک باہی اور ایک جاہی. جتنے گناہ ہیں سب کی شاخیں انہی سے نکلتی ہیں. تو باہی یعنی شہوت کے گناہ، اور جاہی یعنی تکبر، اپنی عزت چاہنا، اپنے کو بڑا سمجھنا، بڑا سمجھوانا کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، بہت سمجھدار ہیں، چکر باز ہے. یہ ایک ہوتا ہے مکار اور چکر باز، ایک ہوتا ہے عقل مند، بہت فرق ہے اس میں. حکیم الامت نے ایک جگہ یہ مثال دی ہے کہ ایک قاری صاحب کے یہاں کہیں سے بتاشے آ گئے. بتاشے میٹھے بتاشے ہوتے تھے پہلے زمانے میں، اب نئی نسل تو ان یہ چیزیں جانتی ہی نہیں. ان کو تو پیک فوڈ چاہیے، چپس چاہیے، جس کے اندر پوری ہوا بھری ہوئی ہے، اندر کھولو تو چند ٹکڑے نکلتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ایک آلو کا 20% حصہ بھی، ایک آلو کا 20% حصہ بھی چپس میں نہیں ہوتا، کیونکہ چپس کو پھلاتے ہیں، ان میں ایسے کیمیکل ڈالتے ہیں. ڈاکٹر ذرا ادھر توجہ کرو، کہاں مریض پہ تو نہیں گئے ہوئے؟ مریض پہ نہیں، میں ابھی فی الحال مجھے مریض سمجھو. ہاں یہ اچھا ہے، ان کے لیے آسان ہے، مجھ کو مریض سمجھو، میں تو وہی مریض، بیماریاں ہیں. ہاں کچھ وہیں سے توجہ ڈالو، میری توجہ میری طرف رکھو. اسٹیپ ہے نہیں تو آلو کا 20% حصہ بھی ایک چپس کی تھیلی میں نہیں ہوتا. اس کو کیمیکل ڈال کے پھلا دیتے ہیں، اور اس میں چٹپٹی کیمیکل ایسے ڈالتے ہیں جس سے زبان کو مزہ آئے، بچوں کی خاص طور سے. بچے کیا، بڑے کیا، بڑے بھی چپر چپر وہ کھاتے رہتے ہیں چپس. تو وہ آج کل تو مہنگا بھی کتنا ہو گیا ہے. آلو اگر پورا بڑا سے بڑا آلو لو تو 10 روپے کا پڑتا ہے، اس کو تل لو تو 20 کا ہو جائے گا، 30 کا ہو جائے گا. لیکن 30 روپے کے چپس اتنے ملتے ہیں جو 5 روپے کے بھی نہیں ہوتے، ہے نا. اور جتنے کا چپس ہے اس سے زیادہ قیمت اس کی تھیلی کی ہے جس کو آپ پھینک دیتے ہیں. مگر کیا کریں، مجبوری ہے. اب دیکھو مضمون کیسا آ گیا عجیب سا، کوئی بیان خانقاہوں میں ایسے ہوتے ہیں چپس کے؟ میں ایسے ہی آدمی ہوں، بتاؤ. لیکن دیکھو تو ذرا کہ ہمارا پیسہ جو ہے وہ، اللہ معاف کرے، ایک جگہ میں گیا تھا برطانیہ میں، تو وہ یہ کھیرے اور سلاد اور یہ وہ لا کے انہوں نے رکھا ٹیبل پہ، مہمان تھے ہم کہیں. تو ان کے بچہ، چونکہ بچوں کی وہاں تربیت نہیں ہو پاتی، نہ وہاں کوئی ایسے اخلاقی مراکز ہیں، نہ کوئی دینداری ہے صحیح معنوں میں، نہ کوئی بزرگان دین وہاں کوئی ایسے، بہت مشکل سے ملتے ہیں، لیکن خال خال ہیں بھی، تو ہم ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے. بس وہ بےچارے اسلامک سینٹر بنا کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا بہت بڑا کارنامہ انجام دے دیا. اور ہوتا کیا ہے، وہ پکنک کی طرح سے ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہوا ہے اسلامک سینٹر برطانیہ میں، پکنک کی طرح بچے آتے ہیں، بڑے بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں. تقریباً جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں وہ الگ الگ، لیکن مکس اپ تو ہو ہی جاتے ہیں. علاوہ اس کے کیا ہے کہ وہ ہلا گلا سا رہتا ہے، پھر تھوڑا سا بیان بھی ہو جاتا ہے ادھر ادھر کا، مگر یہ کہ وہ روح تو نہیں ہے دین کی. تو غرض یہ کہ جب انہوں نے، میزبان نے لا کے وہ رکھا سلاد، کھیرا اور سلاد وغیرہ، ککڑی جو کچھ بھی تھا، تو انہوں نے اپنے بچے کو بھی کہا تم بھی کھا لو، یہ اچھی چیز ہے، مفید چیز ہے. جیسے آج یہ ڈائجسٹو بسکٹ کو کہہ رہے تھے کہ اس میں فائبر ہوتا ہے، یہ بہت اچھا ہے، تو یہ تو نہیں لایا ہمیں, تو ہم نے تو خرید کر لیا ہے. اور یہ ڈاکٹر لوگ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ گھی مت کھاؤ, اور تصویر میں دکھاتے ہیں کہ گھی منہ میں ڈالا اور سیدھا دل کے اندر جا کے جم گیا, سفید سفید ہو گیا دل, رگوں میں جم گیا. جیسے گھی کھاتے ہی میدا تو ہے نہیں, تو گھی کھایا تو سیدھا دل میں چلا گیا وہ, اور جا کے اس کا ٹریفک جام کر دیا. تصویر میں تصویر کی کمالات ہیں, فوٹوگرافی ہے اس کے کمالات ہیں, اور لوگوں کو دھوکہ دینا ہے تو مارکیٹنگ ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ مارکیٹنگ کو مار پیٹنگ کہتے تھے, مار پیٹنگ. تو اسی طرح پھر جب وہ تیل نکالنے کا پروگرام ہوا تو اس کو مارکیٹ کرنا تھا کہ کیا کریں, اب گھی مت کھاؤ, گھی اس طرح جم جاتا ہے دل میں جا کے, تیل کھاؤ. اب تیل کی تصویر کیسے بنائی کہ تیل پاؤچ میں سے نکل رہا ہے, سیدھا منہ میں جا رہا ہے, اور منہ میں جاتے سیدھا دل میں جا رہا ہے, میدر کا تو نام ہی نہیں ہے نا, اور دل جو ہے چمچم اسپارک کر رہا ہے, اسپارکلنگ ہارٹ. تو یہ سب مارکیٹنگ ہے. غرض یہ کہ کیا سے کہاں بات چلی گئی یار, عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہے بھائی اس قسم کی دلچسپی کی باتیں بزرگان دین کر لیتے تھے, اب ہماری یہی اوقات ہے اس الٹی سیدھی باتیں کر کے آپ کو تھوڑا ایکٹیو کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا کیا کہہ رہا تھا, دیکھو بچے کے بھی کان کھڑے ہیں, دیکھو خرگوش کی طرح کان کھڑے ہیں. اب نصیحتیں بچے ان کی عمر کہاں ہے بےچارے, نصیحتیں سنیں بور ہو جاتے ہیں, ادھر ادھر کھسکنے کی فکر کرتے ہیں کسی طرح چپکے سے کھسک جائیں باہر. تو اب یہ بھی بیٹھے ہوئے کان لگے ہوئے ان کے. کیا بات کر رہا تھا, میزبان نے کہا کہ بھائی یہ سلاد وغیرہ یہ بھی تم یہ بھی کھاؤ کھانے کے ساتھ. اس نے پتہ کیا کہا, آئی ڈونٹ ایٹ گاربیج فوڈ, نعوذ باللہ تعالیٰ من ذالک. ان کی نظر میں گاربیج ہے, کچرا کوڑا, نعوذ باللہ تعالیٰ. یہ ہے تربیت وہاں کی, اور بھیجو باہر ملکوں میں اور ترقی کے گانے گاؤ, دیکھو یہ حشر ہوتا ہے. تو غرض یہ کہ میرے پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات الٹی تھی, بتاشے. ہاں دیکھو ان کو مزے کے لگتے ہیں بتاشے, مزے کی چیز یاد رہتی ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ مکاری اور چالاکی اور عقل میں فرق ہے, مکاری چالاکی اور چیز ہے. تو حکیم الامت نے اس کی مثال دی کہ قاری صاحب کے پاس وہ میٹھے بتاشے آئے, ارے یہ تو ترکیب یہ بھی سن لیں گے, مگر آج کل قاری صاحبوں کو کہاں بتاشے کو لا کے دیتا ہے, روٹی بھی مشکل سے کھاتے ہیں بےچارے, بتاشے کون لا کے دے گا, فکر نہیں. اور نہ آج کل بدنے رکھے جاتے ہیں. تو کیا حکیم الامت نے لکھا ہے, قاری صاحب نے وہ بتاشے چھپا دیے بدنے میں, بدنا کہتے ہیں لوٹے کو, تو لوٹے میں ٹونٹی بھی ہوتی ہے, تو انہوں نے بدنے میں بتاشے ڈال دیے چھپا کے, اور اوپر سے آٹے سے لیپ دیا اس کو تاکہ کوئی کھولے گا تو پتا چل جائے گا, چوری کھل جائے گی, کوئی کھولے نہیں اس کو, یا انہوں نے تجوری سی بنا دی اس کی. تو لڑکوں نے دیکھ لیا, اب لڑکے تدبیریں سوچنے لگے کہ کیا تدبیر کریں کیا تدبیر کریں. تو پھر کسی شرارتی لڑکے نے تدبیر بتا دی, تو فرمایا کہ یہ عقل نہیں ہے بلکہ یہ مکاری اور چلاکی ہے. اس کو یہ چلا کی سوجی کہ ٹونٹی کے ذریعے پانی ڈالا انہوں نے, اور جب پانی ڈال کر اس کو زور زور سے ہلایا, اور پھر ٹونٹی کے ذریعے سب بچے اس کو پی گئے. تو عقل اور چیز ہے, مکاری اور چلا کی اور چیز ہے. غرض یہ کہ میں تو یہ چاہ رہا تھا جب میں نے آیت پڑھی کہ بدگمانی پر کچھ میں کہہ دوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی میری بھی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. تو یہ بدگمانی جو ہے دوسروں کے بارے میں برا گمان کرنا ہے, یہ تکبر کی شاخ ہے, تکبر اس کی جڑ ہے. تو جس کو بدگمانی ہو اپنے تکبر کا علاج کا ہے, اور بدگمانی کا علاج حکیم الامت نے یہ فرمایا ہے, یعنی تکبر کا علاج تو کرائے گئی. تو جیسے کہ بتایا کہ باہی اور جاہی دو قسم کے امراض ہیں, تو تکبر کا علاج کرا لے گا تو انشاءاللہ تمام گناہ جو جاہی ہیں اس میں ضرور بے ضرور فرق آ جائے گا, بہت ہلکے ہو جائیں گے, معمولی سے علاج سے پھر ٹھیک ہو جائیں گے. اور جس میں باہی گناہ کی عادت ہو وہ جاہ کا باہی علاج کرا لے اپنا شہوت کا, تو انشاءاللہ تعالی جتنے گناہ شہوت سے متعلق ہیں, جتنی شاخیں شہوت سے نکلتی ہیں, وہ سب کے سب ہلکی پڑ جائیں گی. مثلا بدنگاہی ہے, اور دل میں غیروں کا خیال لانا, نامحرموں کا خیال لانا, اسی طرح کی اور جو شاخیں اس سے نکلتی ہیں. تو بدگمانی کا ایک علاج حکیم الامت نے یہ فرمایا ہے کہ بھائی ایک طرف تنہا ہو کے بیٹھے اور سوچے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جیسے میں نے آیت پڑھی اجتنبوا کثیرا من الظن, کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچا کرو، ہے نا؟ اور کیوں؟ اس لیے کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں، ان بعض الظن اثم، تو یہ قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے. تو یہ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے برے گمان سے منع فرمایا ہے، اگر میں برا گمان کروں گا تو خدا تعالیٰ مجھے سزا دیں گے، برا گمان گناہ ہے تو مجھے سزا دیں گے، پھر میں کہاں جاؤں گا؟ اور ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے فرمایا کہ بدگمانی پر قیامت کے دن دلیل دینی پڑے گی، اللہ تعالیٰ دلیل مانگیں گے، تم نے میرے بندے کو فلاں الزام لگایا، اس کے بر متعلق زبانی الزام لگائے یا دل میں برا گمان رکھے، تو تم نے میرے بندے کے متعلق یہ سوچا، وہ فلاں فلاں گمان برا رکھا کہ اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ کام کیا، حالانکہ اس نے نہیں کیا تھا، لیکن دلیل لاؤ. تو دلیل ہم کہاں سے لائیں گے؟ یہ سوچے ہم کہاں سے دلیل لائیں گے؟ ہم نے کوئی آئینی شاہد تو ہے نہیں، ہم نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، تو ہم کیسے کہتے، ہم نے کیسے گمان کیا؟ اللہ تعالیٰ دلیل طلب فرمائیں گے. اور فرمایا کہ نیک گمانی پر کوئی دلیل نہیں مانگیں گے کہ بھائی دلیل لاؤ، میرے بندے نے فلاں نیک کام کیا تھا یا نیکی کی نیت تھی اس کی، بلکہ نیک گمانی پر مفت میں نیکی عطا فرما دیں گے، انعام عطا فرما دیں گے. تو یہ کتنا بڑا فرق ہے. اور اس کو بیان فرما کر میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ نیک گمانی پر مفت میں، نیک گمانی کر کے مفت میں نیکی لینے کے بجائے بدگمانی کر کے مقدمے میں اپنی گردن پھنسانا کوئی احمق ہی کر سکتا ہے. کتنی حماقت کا کام ہے، ہے نا؟ بولو بھائی. ہاں ٹھیک سے گردن ہلائیے. تو یہ بات، تو حکیم الامت نے فرمایا کہ اپنے کو تنہا کر کے سوچے کہ اللہ نے برا گمان کرنے سے منع فرمایا ہے، اور اگر میں یہ گناہ کروں گا تو پھر خدا تعالیٰ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، سزا دیں گے مجھے. تو لہذا فوراً اپنے دل میں کوئی اچھی تاویل کر لیں اور روزانہ یہ عمل کریں. اگر ایک دن میں دل صاف نہ ہو اگلے دن پھر یہ عمل کر لیں، اور دوسرے دن بھی صاف نہ ہو تو تیسرے دن پھر یہ عمل کر لیں. اس طرح انشاءاللہ تعالی اس کا دل صاف ہو جائے گا. اور اس کے لیے خوب دعا کریں کہ اللہ اس کو دینی دنیاوی ہر قسم کی ترقی عطا فرما. اس کا کوئی مسئلہ پریشانی معلوم ہو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کا فلاں مسئلہ حل کر دے. کوئی غریب مسکین ہے اللہ اس کو مال دے دے. کوئی بیچارہ شکل کا ایسا ہے اس کو کہے اللہ اس کو حسن دے دے، اللہ اس کو فلاں نعمت دے دے. دعا کرے اس کے لیے، دین کی ترقی کے لیے دعا کرے. تو اگر پھر بھی دل صاف نہ ہو، پھر اس کا آخری علاج یہ ہے کہ جائے اس شخص کے پاس اور اس سے گزارش کرے کہ بھائی میرے دل آپ سے صاف نہیں ہے، میرے دل میں آپ کے متعلق بدگمانی آ رہی ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرا دل آپ سے صاف ہو جائے. یہ عجیب بات ہے، بڑی ہمت کی بات ہے، لیکن بڑی عجیب، بڑا عجیب علاج ہے کہ پھر بدگمانی کا دل ہی نہ چاہے گا کہ بھائی پھر ذلیل ہونا پڑے گا، دل تو صاف ہوتا نہیں. دوسرے یہ کہ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر اس کے اندر واقعتاً وہ برائی ہوئی، اس کو بھی نصیحت ہو جائے گی بھائی کہ ارے بھائی واقعی ہم نے تو ایسا چاہا اس کا. مگر ہمارے لیے یہ جائز نہیں کہ ہم یہ سمجھیں کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم نے برا چاہا. غرض یہ ہے کہ بدگمانی ایسی چیز ہے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے تھے، ہمارے حضرت کے ایک خدام میں سے ہیں، ان کی زبانی میں یہ پیش کر رہا ہوں کہ بدگمانی کرنے والا تنہا رہ جاتا ہے، کوئی اس کو پھر پوچھتا نہیں، کوئی اس سے ملنا پسند نہیں کرتا، کوئی اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتا، کوئی اس کے قریب جانا پسند نہیں کرتا، کوئی اس کے گھر جانا پسند نہیں کرتا، تنہا رہ جاتا ہے بیچارہ. تو یہ بدگمانی کی بہت بڑی خرابی ہے، اور تکبر اس کا جو ہے وہ ہے. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ غریب ہونا جو ہے غریبوں میں بھی تکبر آ جاتا ہے، غریبوں میں بھی تکبر ہوتا ہے بہت. اور یہ کوئی مالداری کے ساتھ شرط نہیں ہے، کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگوں کا دل چاہتا ہے کہ ہم اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں، اچھی چیزیں پہنیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکبر یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ تکبر کیا ہے کہ بطر الحق وغمت الناس، کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. اگر کوئی بات بتلائی جائے کہ بھائی آپ ایسے نہیں ایسے کر لیں، اور ایسی بات نہیں، نہیں بدگمانی لیے بیٹھے ہیں، یہ تکبر ہے، خواہ مخواہ بدگمانی لے لیتے ہیں، ایک آدمی سے کوئی بھول ہو گئی، کوئی خطا ہو گئی، لیکن نہیں صاحب اس نے ہمیں پوچھا نہیں، اس نے ہمارا مال کھا لیا، اس نے یوں کر لیا، یہ ہمیں حقیر سمجھتا ہے، یہ معاملہ ہمارے ساتھ اس لیے ہو کہ ہمیں حقیر سمجھتا ہے. احساس کمتری بھی ساتھ میں مل جاتا ہے بیچاروں کے، تو پھر یہ بدگمانی بھی ہے اور تکبر بھی ہے، تکبر ہے اس میں، چاہے وہ غریب ہو چاہے کوئی بھی ہو۔ تو غرض یہ کہ آپ نے فرمایا کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، فلاں عیب فلاں عیب۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ بھائی اپنے ساتھ تو ہمیشہ سوئے زن ہی رکھے، اپنے ساتھ برا گمان ہی رکھے اپنے نفس کے ساتھ کہ تم تیرے اندر فلاں 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 عیب ہیں، جہاں کسی پر نظر پڑے فوراً اپنے عیبوں کو دیکھیں۔ اور فرمایا کہ دوسروں کے ساتھ حسن ظن رکھنا چاہیے، اپنے ساتھ سوئے ظن۔ کامیاب آدمی کون ہے کہ اپنے ساتھ سوئے ظن رکھے، برا گمان رکھے اپنے نفس کے ساتھ، اور خطرہ بھی رکھے کہ بھائی کسی وقت بھی جو ہے ہمارا نفس ہمیں گڑھے میں، گناہوں کے گڑھے میں گرا سکتا ہے ہمارا نفس جو ہے۔ خواجہ صاحب فرماتے ہیں، نفس کا اجدہا دیکھ دلا، ابھی مرا نہیں غافل، ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں۔ دس لیتا ہے اپنے نفس سے، ہوشیار رہے، ان کی یہ جو چپاتی توے پہ رکھی ہے اس کو سیدھا، اس کو پلٹ دیں ورنہ یہ جل جائے گی، پلٹ دیں ذرا اس کو۔ ہاں پہنی، ایک طرف سے رکھے، میں نے کہا جل جائے گی، اس کی رخ پلٹ دیں، دیکھیں کہ یہ سکی ہوئی ہے نا، پہلے کچی کچی معلوم ہوتی۔ تو غرض یہ کہ جو بدگمانی ہے یہ بدبودار مرض ہے اور زندگی تلخ کر دیتا ہے۔ ابھی ٹھہر جائیں، میں جب وہاں سے سیکھ جائے گی میں خود بتا دوں گا، بار بار نہ دیکھیں اس کو، بیان سنیں۔ تو بدبودار مرض ہے اور زندگی کو تلخ کر دیتا ہے، زندگی بدمزہ ہو جاتی ہے، لوگوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی تنہا رہ جاتا ہے، اور قیامت کے دن دلیل بھی دینی پڑے گی۔ تو کس قدر یہ اپنے ساتھ ظلم ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں، مشقت بھی کرتے ہیں، وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی اللہ کے فضل سے، اللہ کے دربار میں حاضری بھی ہوئی، تلاوت کی بھی توفیق ہو گئی، اللہ کا نام لینے کی بھی توفیق ہو گئی، کچھ صدقے خیرات کی بھی توفیق ہو گئی، اور مال ہوا تو حرمین شریفین کی زیارت بھی ہو گئی، حاضری بھی ہو گئی، سب ہو رہا ہے، چل رہا ہے معاملہ۔ لیکن کتنا بڑا ظلم ہے کہ اگر ہم اس گناہ سے نہ بچیں گے، اور گناہوں سے نہ بچیں گے تو کتنا بڑا ظلم ہے کہ اتنی مشقت اٹھا کے، اتنا پیسہ خرچ کر کے، ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم تو ولی اللہ ہو گئے، ہم تو اللہ کے راستے میں چل رہے ہیں۔ مان لیا کہ آپ اللہ کے راستے میں ہم چل رہے ہیں، لیکن ساتھ میں ہم گواں بھی تو رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم منزل کے قریب ہو رہے ہیں، دس قدم آگے تو دس قدم، بارہ قدم، پندرہ قدم ہم پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ وہ جو بچہ جو ہے وہ غیر حاضر تھا، اگلے دن استاد نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں تھے کل، چھٹی کیوں کی تم نے، تو اس نے کہا کہ بارش تھی، کیچڑ تھی، پھسلن تھی، میں ایک قدم اسکول کی طرف چلتا تھا، دو قدم پیچھے چل جاتا تھا، تو اس طرح میں آ ہی نہیں سکا، پھسلن کی وجہ سے میں گھر پہنچ جاتا تھا، میں آگے بڑھتا تھا، پھسل کے پیچھے گھر میں چلا جاتا تھا۔ بہانے لڑکوں کے عجیب عجیب ہوتے ہیں، اور استاد اساتذہ سب سمجھتے ہیں، لیکن وہ لاجواب ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ تو اس نے کہا کہ تم کیسی بات کرتے ہو، فلاں لڑکا بھی تمہارے گھر کے پاس ہی رہتا ہے، وہ تو آیا تھا۔ تو کہا اس سے پوچھے ہوں کیسے آیا، اس نے کہا کہ وہ اس طرح آیا کہ اس نے اپنا رخ گھر کی طرف کر لیا، لہذا جو گھر کی طرف چل رہا تھا تو وہ دو قدم پیچھے اسکول کی طرف آ رہا تھا، اس طرح وہ اسکول پہنچ گیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ ہم آگے چل رہے ہیں اللہ کے راستے میں، لیکن یہ خیال رکھیں کہ ہم گناہوں سے بہت بچیں، بہت ہمیں محنت کی ضرورت ہے اپنے قلب کے اوپر، اور زبان اور قلب یاد رکھیں کہ بزرگوں نے فرمایا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں کہ زبان سے جسم کے تمام اعضاء سے زیادہ گناہ ہوتا ہے، زبان سے۔ ایک آنکھ ہے، لیکن آنکھ بھی مشروط ہے، جب آپ گھر نامحرم کے قریب جائیں تب خطرہ پیدا ہوتا ہے، باہر گھر سے باہر نکلیں تب خطرہ پیدا ہوتا ہے، لیکن یہ ظالم زبان تو ہر وقت اپنے ساتھ موجود ہے، کسی وقت بھی چل جاتی ہے، گھر کے اندر بیٹھے بیٹھے بھی چل جاتی ہے، محرم کے ساتھ بھی چل جاتی ہے، نامحرم کی قید نہیں ہے اس میں تو، اور تعلق اس کا قلب سے ہے، اور مماثلت بھی اس کی قلب سے ہے، قلب بھی ایک لوتھڑا ہے، زبان بھی ایک لوتھڑا ہے، اور جو کچھ زبان میں ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے، میرے مرشد فرماتے تھے وہی زبان سے باہر آتا ہے۔ جیسے لوٹا ہے، لوٹے کے اندر پیشاب ہو تو اس کی ٹونٹی سے کیا برآمد ہوگا، پیشاب برآمد ہوگا، اور اگر بتاشے گھلے ہوئے ہوں تو بتاشے نکلے گا بھائی۔ یعنی قلب کے اندر اگر اچھے اچھے اخلاق ہوں گے تو زبان اچھا بولے گی، زبان اچھی بات کہے گی، مفید بات کہے گی، ورنہ خاموش رہے گی. قلب اگر اللہ کی طرف متوجہ ہوگا ہر وقت تو زبان خاموش رہے گی، صرف ضرورت کی جگہ بولے گی اور مفید بات بولے گی، اور جہاں غیر نافع بات ہوگی قلب اس کا کھٹک جائے گا کہ بھئی ہم جو بات کرنے والے ہیں یہ ٹھیک بات نہیں. اور قلب کے اندر بھی اگر وہ چیز آئے گی جو اللہ کی ناپسند ہے، فوراً قلب کھٹک جائے گا کہ بھئی ہم یہ کیا بات سوچ رہے ہیں، کس کے خلاف سوچ رہے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا تو نقصان ہی نقصان ہے. تو فوراً اس کی توجہ پھر وہاں سے ہٹ جائے گی. اور گناہ کو، گناہ سے بچنے کا، خصوصاً وسوسوں سے بچنے کا سب سے اعلیٰ اور اسلم طریق، میں نے اپنے حضرت والا دامت برکاتہم سے یہ بات پوچھی کہ حضرت بعض اوقات جب ہم نگاہ کی حفاظت نہیں کرتے تھے، ہمیں مضمون نہیں پہنچا تھا، ہم لاپرواہ تھے اس سے، تو ماضی کی کوئی چیز دل میں رہ جاتی ہے، تو اس وقت جو ہے میں نے عرض کیا کہ حضرت میں اپنی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف بہت ہی یعنی مجاہدے کی طرح سے مجاہدہ کر کے میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتا ہوں، تو اس کا کیا طریق ہے گناہ کے وسوسے سے بچنے کا، ماضی کے خیال سے بچنے کا؟ تو حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھائی سب سے اسلم طریق یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اس غیر کے پوسٹ مارٹم کیا جائے، جیسے ہمارے حضرت نے پوسٹ مارٹم فرمایا حسینوں کا، لاشوں کا، تو یہ تو ان لوگوں کے لیے ہے بے شک کہ جو کثرت سے اس میں مبتلا ہیں، حماقت کے راستے پہ چل رہے ہیں، لیکن جہاں خیالات اور وسوسہ، بات سمجھ میں آ رہی ہے، خیالات اور وسوسے کا جہاں تک تعلق ہے، چونکہ خیال اور وسوسے پہ پکڑ کوئی نہیں ہے، لیکن ہوتا کیا ہے کہ وہ وسوسہ جم جائے یا جما لیا جائے، پھر اس سے نفس حرام مزہ لینا شروع کر دیتا ہے، اسی لیے اس کو ٹکانا گناہ ہے، اس سے مزہ لینا گناہ ہے. اچانک سے وسوسہ آیا، گزر گیا، آپ نے توجہ نہیں دی تو وہ چلا گیا. تو سب سے اسلم طریق یہ ہے کہ ہم اپنے دل کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت جوڑے رکھیں، سمجھ گئے نا. اللہم اجعلنی اخشاک کأنی اراک ابدا حتی القاک، اللہ ہمیشہ ہمیشہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں آپ سے اس طرح ڈروں جیسے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ابدا ہمیشہ، حتی القاک یہاں تک کہ میں آپ سے ملاقات کروں. سبحان اللہ، کیسی پیاری دعا ہے نا یہ. وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ، کہ اے اللہ اپنے تقوی سے، اپنے خوف سے، اپنے ڈر سے مجھے سعادت مند کر دیجئے. معلوم ہوا کہ تقوی والا سعادت مند ہوتا ہے، تقوی میں سعادت ہے، شقاوت نہیں ہوتی. جو آدمی تقوی سے رہتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ سعید ہوگا، سعادت مند ہوگا. وَأَسْعِدْنِي بِتَقْوَاكَ وَلَا تُشْقِنِي بِمَعْصِيَتِكَ، اور اے اللہ اپنی نافرمانی سے مجھے شقی بدبخت نہ بنائی. کیسی پیاری دعا ہے، یہ دعا پڑھ لے بدگمانی کے وقت، اچھی دعا ہے کہ اپنے دل کی نگرانی بھی ہے اس میں، خدا تعالیٰ سے بھیک بھی مانگ رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا خوف، ایسی خشیت عطا فرما دے کہ ہم اس طرح جیسے ہر وقت آپ کو ہم دیکھ رہے ہیں. تو ہماری پوری زندگی، ہمارے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم یہی فرماتے ہیں کہ بھائی نسبت یہ نہیں ہے کہ نماز میں آپ کو مزہ آ رہا ہے، نماز میں بڑا تعلق پیدا ہو گیا ہے، تو بھائی اب تو ہم بڑے ولی اللہ ہو گئے، بڑے صاحب نسبت ہو گئے، اور انت عبد اللہ کانا کا ترا ہو گئے. یہ نہیں ہے، نماز کے بعد بھی وہی ہو، انت عبد اللہ کان، پوری زندگی مومن کی عبادت ہی عبادت ہے، سانس لینا بھی عبادت ہے، پلک جھپکنا بھی عبادت ہے، پلک جھپکنے کی مہلت بھی عبادت ہے، اور سانس لینے کی مہلت بھی عبادت ہے، ہر لمحہ اور اس لمحے کا لمحہ بھی مومن کا عبادت ہی عبادت ہے، انسان کا عبادت ہی عبادت ہے. تو یہ نہیں کہ وہی بات کہ مسجد میں باخدا اور باہر نکلے تو بھوت بن گئے، ادھر ادھر بھی دیکھ رہے ہیں، گناہ بھی کر رہے ہیں، زبان بھی چل رہی ہے، تانے بھی ہو رہے ہیں، غیبتیں بھی ہو رہی ہیں، بدگمانیاں بھی دل میں، دل سڑا ہوا ہے بدگمانی سے، بدبو آ رہی ہے اس میں سے. بعضے اولیاء اللہ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ایسی کرامت بھی دیتے ہیں، کشف و کرامات، کہ ان کو قلب کی بدبو آ جاتی ہے، گناہوں کی بدبو، دوسروں کے پاس سے ان کو بدبو آ رہی ہے اور ان کے پاس سے دوسروں کو بدبو آ رہی ہے. روتی ہے خلق میری خرابی کو دیکھ کر، روتا ہوں میں کہ ہائے میری چشم تر نہیں. حضرت نے ابھی بیان میں فرمایا تھا، میں تو اس کو اپنے لیے سمجھتا ہوں، کہ اللہ والے تو اپنے احباب کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے روتے ہیں. یہ ورثہ ہے علماء کا، علماء ربانین کا، علماء ربانین. محض علم عالم بننا کوئی کمال نہیں، عالم ربانی بننا چاہیے، عالم ربانی، ہاں یزدانی بننا چاہیے. تو وہ عالم ہے حقیقی معنوں میں ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا ورثہ اس کے پاس ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کے لیے کتنا روئے ہیں، کتنی تکالیف اٹھائی ہیں نا، ہے کہ نہیں؟ تو اسی طرح سے اللہ والے اپنے احباب کے لیے روتے ہیں، مسلمانوں کے لیے روتے ہیں، یہ ان کا ورثہ ہے رونا، اپنے لیے رونا، اپنے احباب کے لیے رونا، اور اپنے اہل و عیال کے لیے رونا، اور امت کے لیے رونا. اور میرے شیخ رحمہ اللہ فرما دیتے کہ جو شخص اپنے لیے تو روئے لیکن احباب کے لیے نہ روئے وہ شیخ بنانے کے قابل بھی نہیں، قابل بھی نہیں ہے. جس کو درد ہی نہ ہو، نہ اپنی اصلاح کا درد، نہ اپنے پاس والوں کا درد، کیا فائدہ بھائی ایسی جگہ جانے سے. تو شیخ وہی ہے جو اپنے احباب کے لیے بھی روتا ہو، ان کے لیے بھی فکر مند ہو، ان کی اصلاح کی جستجو میں رہے اور ان کی احوال کی درستگی میں رہے، ہر وقت فکر رکھے، ہر وقت روک ٹوک رکھے. حکیم الامت نے فرمایا ہے کہ جو شیخ روک ٹوک نہ رکھے وہ خائن ہے، خائن، وہ خیانت کرنے والا ہے. کہ کسی آدمی کو بیماری ہو اور شیخ ڈاکٹر کے پاس دوا بھی موجود ہے، وہ دوا نہیں دیتا، وہ خیانت کرتا ہے. اللہ نے اس کو دوا دی ہے، وہ دوا نہیں دے رہا ہے، خیانت کر رہا ہے، تو مریض کا حق ہے. اسی طرح سے شیخ اگر روک ٹوک نہ کرے، مریض میں غفلت دیکھے، مریض میں غفلت دیکھے، یا اس میں تکبر دیکھے، یا اس میں کسی مرض کا انکشاف خدا تعالیٰ اس کو کر دے اور وہ خاموش رہے کہ بھائی ایسا نہ ہو ہمارا مجمع کم ہو جائے، ڈانٹ دیں گے چلا جائے گا، مجمع ختم ہو جائے گا، یا اس سے بہت مال آتا ہے بھائی ذرا خاموش ہی رہو تاکہ مال آتا رہے، یا اور کوئی غرض، تو یہ خیانت کرنے والا ہے، ظالم. یہ اس لائق ہی نہیں ہے کہ یہ کسی مسند پہ بیٹھے. اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی معاف فرمائے، ہم سب کو معاف فرمائے. غرض یہ بدگمانی کا جو مرض ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ بعض اولیاء اللہ کو خدا تعالیٰ منکشف کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس بدبو بھی آتی ہے، لیکن وہ لوگ دوسروں کی بدبو یعنی دوسروں کے عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، عیب خود اپنے اندر ہے. جیسے ایک شخص حبشی تھا، بالکل جاہل، بالکل ان پڑھ، بالکل تہذیب یافتہ نہ تھا، اس کو جنگل میں ایک آئینہ مل گیا، وہ جانتا ہی نہ تھا آئینہ کیا ہے. اب جو اس نے آئینے کو دیکھا اٹھا کر، تو اس میں انتہائی بد شکل صورت نظر آئی، موٹے موٹے ہونٹ، کالا رنگ، بالکل سیاہ، اور عجیب و غریب شکل اس کی، ناک پچکی ہوئی اور گال پچکے ہوئے، یہ موٹے پھولے ہوئے. تو اس نے کہا ہے تو کیسا بد شکل ہے، اٹھا کر اس کو پھینک دیا، یہ بڑا بد شکل ہے، یہ تو ایسی چیز کو کیا لینا. تو یہ ہمارا حال ہے کہ ہم دوسروں کے اندر تو عیب بھرے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ عیب خود اپنے اندر ہے. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرمائے. تو اللہ اور رسول کی محبت کے حصول کی ایک بات رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچنے سے ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی اطاعت آسان ہو جائے گی. اور جو ہے اس کو ایک دن نہیں، دو دن نہیں، اپنا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو سوچا کرنا، دو تین منٹ صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے پیدا ہوگی؟ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تکالیف جو آپ نے امت کے لیے اٹھائی ہیں، کیسی کیسی تکالیف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی خاطر سے اٹھائی ہیں، کیسے کیسے مجاہدے اٹھائے ہیں، کس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی تکلیف میں دیا گیا ہوں کسی نبی کو نہیں دی گئی، جتنی اذیت مجھ کو پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان تکالیف کو سوچا کرے کہ آپ نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے کتنی تکلیف، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کتنی تکلیف اٹھائی، ایک بات. دوسرے یہ کہ سنتوں کا اہتمام کرے. تیسرے یہ کہ درود شریف کا اہتمام کرے، ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی. اور جس طرح بزرگوں نے فرمایا ہے کہ شیخ کی محبت چونکہ اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو جو محبت للحق ہوتی ہے وہ بالحق ہوتی ہے، ہے نا یہ بات سنی ہوئی کہ اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی محبت میں شمار ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کریں تو اللہ ہی کے لیے تو ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی محبت بھی بڑھے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی بڑھے گی، اور ہمارا کام بن جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. جو کچھ عرض کر دیا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور مجھے بھی اور سب مسلمانوں کو، ہم سب دوستوں کو، گھر والوں کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے اللہ، جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما. اللہ ہم سب کو معاف فرما، اللہ ہم سب کو معاف فرما. اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا یا کریم. الہ العالمین جو عرض کر دیا اپنے فرض سے قبول فرما، مجھے بھی سب دوستوں کو عمل کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہر گناہ سے نفرت اور عداوت عطا فرما دے اللہ، خصوصاً باطنی گناہ، اس لیے کہ ظاہری گناہ ہمیں نظر آ جاتے ہیں ہم پھر بھی اس کی اصلاح کرنے کی فکر رکھتے ہیں، باطنی گناہ جو ہمارے اندر چھپے ہوئے ہیں یہ گندگی اللہ ہمیں نظر نہیں آتی، اس لیے ہمیں فکر بھی نہیں ہوتی. اس لیے ہم خصوصاً آپ سے مانگتے ہیں کہ اللہ ظاہری گناہ سے بھی اور باطنی گناہ سے بھی اللہ ہمیں پاکی نصیب فرما، نفرت عطا فرما دے. یہ گندگیاں ہیں، نفس کی خواہشات گندگیاں ہیں، غلاظت ہے، بدبو ہے، سڑاند ہے. اے اللہ میرے باطن کو بھی پاک فرما دے اور ہم سب مسلمانوں کے باطن کو پاک فرما دے. اے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری توبہوں کو قبول فرما، اللہ ہمیں اپنی اصلاح کی اور درستگی کی توفیق عطا فرما، فکر آخرت عطا فرما، آپ کے سامنے پیشی کا خوف اور فکر عطا فرما. اے اللہ اس دن کا خوف اور خشیت عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنے محاسبے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. بے روزگاروں کو آسان حلال اور بابرکت روزی عطا فرما. جن بچوں کے رشتے نہیں ہوئے الہ العالمین، ماں باپ جو ہیں پریشان ہیں، اے اللہ مضطرب ہیں، بے چین ہیں، اے اللہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دے. اے اللہ ان کے جو بچے ہیں، اولادیں ہیں، ان کے کلیجے کی ٹھنڈک ہیں، جگر کے ٹکڑے ہیں، اے اللہ ان کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما کر ان کی آنکھیں اور دلوں کو ٹھنڈا کر دے. اے اللہ سب بچیوں کو بچوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوب خوشحال کر دے. اے اللہ امن و سکون کے ساتھ، محبت اور اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اے اللہ ان بچوں کو رہنے کی توفیق دے. ہم سب کے گھرانوں میں آپس میں الفت ڈال دے، نفرت کو دور کر دے، شیطان کو ہمارے گھروں سے دور کر دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھ لیتا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیتا ہے، شیطان اپنے چہروں کو کہتا ہے کہ اب تمہارا یہاں رہنے کا کوئی گھر نہیں، کوئی جگہ نہیں تمہارے لیے. اللہ ہمیں سنت کی دعاؤں کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما. گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا، اور اللہ ہمارے اندر جو غصے کا مرض ہے، بے حرام غصہ کرنا، بے جا غصہ کرنا، اے اللہ اس میں اعتدال نصیب فرما دے، ہمارے جذبات میں اعتدال نصیب فرما دے، اور غصے بے جا غصے کو اے اللہ جو ہے ہمارے اس کو جو ہے مغلوب کر دے. اور اے اللہ جہاں غصہ کرنا چاہیے اے اللہ، اور جو طریقہ ہے غصے کا اور جو طریقہ ہے اس کے مطابق ہمیں اے اللہ اس کے استعمال کی توفیق دیجیے. اور جہاں غصہ کرنا حرام ہے، آپ کو ناپسند ہے، اے اللہ اس سے مکمل اجتناب کی مجھے بھی توفیق دیجیے، میرے دوستوں کو بھی توفیق دیجیے، تمام مسلمانوں کو توفیق دیجیے. اور بدگمانی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے. ہمارے قلوب کو آپس میں محبت کے ساتھ جوڑ دیجیے، محبت کی الفی سے الفی لگا دیجیے، محبت کی الفی لگا دیجیے، اپنی الفت کی الفی لگا دیجیے. اے اللہ اپنی الفت کی الفی ہم سب کو لگا دیجیے. اے اللہ ہمارے دلوں کو جوڑ دیجیے. اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اس دعا کو بھی مناجات مقبول میں ہے، یاد کر لینا چاہیے، بہت بہترین دعا ہے اپنے آپس میں جوڑ کرنے کے لیے، محبت ڈالنے کے لیے. اللہ تعالی ہم سب کو جو مانگا وہ عطا فرما دے، اور جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما. اے اللہ ہمارے دلوں میں جو بھی جائز حاجت ہے اے اللہ اس کو پورا فرما، اور اے اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، معاملات کو صاف فرما دے. اے اللہ ہماری معاشرت کو اور ہمارے معاملات کو صاف کر دے، ہماری عبادتوں میں حلاوت نصیب فرما دے، اور تعلق اپنا خاص ہم سب کو نصیب فرما دے، ہم سب کو جذب فرما لے، ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا عطا فرما. اللہ ہمارے مشائخ کے درجات بہت بہت بلند فرما، درجات قرب بے انتہا عطا فرما، اور جو ہمارے مشائخ دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان کی قبور مبارک کو نور سے منور فرما. اللہ ہمارے مشائخ کی اولادوں کو، ان کی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اے اللہ بچے کو عزت و شرف نصیب فرما، صاحب اقوا نسبت بنا. اے اللہ ان سے دین کی خوب خوب خدمت لے لے، اور اللہ شرف قبول کے ساتھ، اور ہم سب کو اللہ اپنے مشائخ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، طریق اکابر ہم سب کو نصیب فرما. اللہم اجعلنا ہداتا مہتدین غیر ضالین ولا مضلین. اور اے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے اور نسل کشی ہو رہی ہے، خصوصاً فلسطین میں اس وقت بہت جو ہے وہ برباد کر رہے ہیں گھروں کو اور تباہی کر رہے ہیں دشمن، اے اللہ الحمدللہ آپ کی مہربانی ہے کہ ہمارے مجاہدین بھی کوئی کم نہیں ہے، منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، دشمن کے دانت کھٹے کر رہے ہیں، اللہ آپ اپنی مدد بھی نازل فرما دیجئے، اللہ غیب سے نصرت فرما دیجئے اور ہمارے مجاہدین کی مدد فرما دیجئے، اور اللہ ان کو غلبہ اور فتح عطا فرما اور دشمنوں کے دانت کھٹے کر دے، ان کو ذلیل و خوار کر دے، ان کو شکست زبردست شکست سے اور ذلت ناک شکست سے دوچار کر دے، ان کے بیڑوں کو غرق کر دے، ان کی طاقت کو چکنا چور کر دے، ریزہ ریزہ کر دے، ان میں آپس میں خوب اختلاف پیدا فرما دے، آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے پیدا فرما دے، ان کو کوڑی کر کے ذلیل کر کے ذلت ناک موت سے دوچار کر دے، اور اللہ ان پر ایسا غلبہ اور ایسا روب اور فتح اسلام کی اور مسلمانوں کی ڈال دے کہ اللہ کبھی پھر بری آنکھ سے اسلام کو اور مسلمانوں کو نہ دیکھ سکیں، ان کی زبانیں جو اسلام کے خلاف چل رہی ہیں، جو بکواس کر رہے ہیں، اللہ ان کی زبانوں کو حلق سے کھینچ ڈال، اے اللہ ان کو ذلت ناک موت سے دوچار کر، اور اللہ ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ اللہ ہم کو پورے پورے دین پر چلنا نصیب فرما، ہم سب کو سعید فرما دے، ہم سب کو شقاوت سے حفاظت فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور اللہ اس سے بھی بڑھ کر آپ ہمارے ہو جائیے اور ہم سب کو اپنا بنا لیجئے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا، اللہ ہماری دعاؤں کو ہمارے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے رشتہ داروں کے لیے اور ہمارے پورے مسلمان بھائیوں اور مسلمان بہنوں کے لیے، سب کے لیے اللہ قبول فرما، اللہ کافروں کو بھی آپ ہدایت دے دیجئے، اے اللہ وہ بھی آپ کے بندے ہیں، اے اللہ دل بدلنا آپ کی مٹھی میں ہیں دل سارے، اے اللہ اپنا کرم فرما دیجئے، اللہ ہمارے شیخ یہ دعا فرماتے تھے کہ دوزخ کا پیٹ تو آپ کی تجلی بھرے گی، اے اللہ آپ ہم سب کو ہدایت پر نواز دیجئے، مستقیم صراط مستقیم پر چلا دیجئے، اور اللہ کافروں کو بھی ہدایت دے کر ایمان کی دولت سے سرفراز فرما دیجئے اور جہنم کا پیٹ اپنی تجلی سے بھر دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، خطاؤں کو معاف فرما دے، معاف فرما دے، معاف فرما دے، اللہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم برحمتك يا ارحم الراحمين امين. آپ نے ان کے اثر کو سنیں